السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے حسبنا الله ونعم الوكيل فرماته: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. آج کے خطبے کا موضوع ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حق التوکل علی اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق. توکل کیا ہوتا ہے اور حق التوکل کیا ہوتا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے لوگ کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حق التوکل کو نہیں جانتے، وہ لوگ کیسے ہیں، ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو آج یہ مسلمان اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نکل کر عزت اور کامیابی کی زندگی بسر کر سکتا ہے. اور پھر آخر میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ کہ آج امت میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالی پر بھروسہ تو کرتا ہے لیکن صرف زبان سے کرتا ہے. بھروسے کا اور توکل کا حق نہ تو وہ جانتا ہے اور نہ وہ ادا کرتا ہے. توکل کا معنی ہے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا دل کی سچائی کے ساتھ. اور حق التوکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے دل کی سچائی کے ساتھ اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. کیونکہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، یا دل سے صرف یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی میری ہر مصیبت دور کرے گا، جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. یہ یقین اور یہ قول کافی نہیں ہے. اور حق التوکل میں عمل جڑا ہوا ہے قول اور یقین کے ساتھ. یہ حق التوکل ہے. توکل بذات خود عبادت ہے. ایک بنیادی بات میں بتا دوں، توکل بنیادی طور پر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو، توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اور فتوکلوا فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. تو توکل عبادت ہے. لیکن توکل کا تعلق جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے، وہ آنکھ یا کان یا ہاتھ یا پاؤں سے نہیں ہے، توکل کا تعلق ہے دل سے، اور توکل جو ہے وہ اعمال قلبیہ میں سے ایک عمل ہے، دل کی اعمال. ہم تو جانتے ہیں کہ جسم کے اعمال ہوتے ہیں نا، جسم کے علاوہ دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں، دل بھی عمل کرتا ہے، اور دل کے اعمال میں سے توکل ایک عمل ہے. باقی اعمال کون سے ہیں؟ محبت ہے، ڈر ہے، امید ہے، انابت ہے، خشیت ہے، رغبت ہے، رحبت ہے، یہ سارے جو اعمال یہ دل کے اعمال ہیں. ہم ہاتھوں سے تو عمل کرنا جانتے ہیں، کبھی دل سے بھی عمل کر کے دیکھا ہے؟ ہم توکل کرتے ہیں، بعض لوگ توکل کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے، یہی وجہ ہے کہ حق توکل ادا نہیں ہو رہا. تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں حق توکل کے لیے: زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں رہے کوئی، وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے، اور دل سے یقین کر لو. زبان سے اعتراف ہے، دل سے یقین ہے کہ واقعی جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا مددگار ہے ہی نہیں، اس لیے میں بھروسہ اسی پہ کرتا ہوں جو سچا ہے، جو بہترین مددگار، بہترین کارساز ہے، جو غالب بھی ہے، جو حکمت والا بھی ہے، جو کریم بھی ہے، جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَاعْبُدْهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کر، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کر. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، تو یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. جس نے اپنے آپ کو عزیز کے حوالے کیا اور عزیز پہ بھروسہ کیا، وہ کبھی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ اس نے تو بھروسہ کیا غالب پر، تو پھر مغلوب کیسے ہے وہ؟ اسی اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس بھروسے میں کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے. آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نقص کون سا ہے، ہم اپنے توکل کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں، حق توکل پر عمل کیسے ممکن ہے، آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے یا جو اثر میں نے بیان کیا تھا سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حسب اللہ ونعم الوکیل، فرماتے ہیں قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ معروف اور مشہور ہے کہ ایک جوان ہوش سنبھالتا ہے ایسے گھرانے میں جس میں شرک عام ہے. صرف گھرانہ ہی نہیں، پوری قوم شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. یہ واحد جوان ایسا ہے جو شرک سے فطری طور پر نفرت کرتا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور مشرکوں کا سردار ہے، سرداروں میں سے ایک سردار ہے. اب یہ جوان اکیلا ہے، اس کے گھر والے اس کے خلاف ہیں، اس کا معاشرہ اس کے خلاف ہے، صرف قوم پورا معاشرہ اس کے خلاف ہے. اب اس کے پاس اس کے ساتھ سوائے اس کے رب کے کوئی بھی نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ میں کبھی الگ سے پورا بیان کروں گا، بہت سارے عبر اور بہت سارے اسباق ہیں، میں تھوڑے سے وقت میں اگر ایسے گزر جاؤں تو تیرے حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں، ابو الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، تو میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا. اس لیے میں صرف آج کے موضوع پر جو شاہد اس پر میں بات کرتا ہوں. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا دینے کا اتفاق ہوا اور فیصلہ باپ کرنے والا ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے، اس نے جرات کیسے کی کہ ہمارے ان معبودوں کو اس نے توڑا ہے، یہ ہمارے رب ہیں، یہ ہمارے معبود ہیں، ان کو توڑا ہے ابراہیم نے، تو سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے. مشورہ ہوا کیا سزا دے، اتفاق ہوا کہ جلانے سے بڑھ کر، زندہ جلانے سے بڑھ کر کوئی سزا ہے نہیں. اس کو ہم زندہ جلائیں گے لیکن عام آگ نہیں ہوگی، آگ بھی خاص ہوگی کیونکہ جرم خاص ہے. جرم کیا تھا؟ بت کو توڑا، بلکہ بتوں کو توڑا اور جو سردار تھا اسے باقی رکھا. سردار کیوں باقی رکھا؟ اور جو کلہاڑی تھی اس کے کندھے پہ ایسے رکھ دی. جب واپس آئے اپنے میلے سے اور اپنا کھانا پینا رکھا ہوا تھا تبرک کے لیے، ہم میلے پہ جائیں گے، واپس آئیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی تو کھائیں گے، ہمارے جسم میں بھی توانائی ہے کہ رزق میں بھی برکت ہوگی. واپس آئے تو سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں، جو سردار ہے وہ کھڑا ہے، سب سے بڑا معبود جو ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کہا ابراہیم نے کیا ہے؟ بلاؤ ابراہیم، اے ابراہیم یہ تو نے کیا ہے. اب دیکھیں، اب عمر بھی 40-50 سال کی نہیں ہے، 17-18 سال کی عمر ہے، جیسے ہمارے بچے ٹین ایج، 13-14 ٹین ایج میں بچے عام طور پہ جو ہوتے ہیں ان پر حکمت غالب نہیں ہوتی بلکہ شہوت غالب ہوتی ہے اور جذبات غالب ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم بندہ ہے، ایسا عظیم جوان ہے کہ جذبات سے کام کبھی نہیں لیا. ابراہیم تو نے توڑا ہے ان کو، بڑے پیارے انداز میں معصومیت سے فرماتے ہیں، اس سے پوچھو جو ان کا بڑا کڑا ہے کس نے توڑا ہے، میں تو کہتا ہوں اسی نے توڑا ہے، اور ثبوت اس کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے. تھوڑا سا دل میں خدشہ تو ہوتا ہے نا، اگر واقعی سچے معبود ہوتے تو کم سے کم اپنی حفاظت تو کرتے، اپنے پیاروں کی حفاظت تو کرتے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سے پوچھو ذرا اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو. شیطان خون میں دوڑتا ہے، وسوسہ کرتا ہے، شیطان نے کہا تم تو یہ جانتے ہو، یہ تو بول نہیں سکتے. حق بات یہ تھی، جو بول نہیں سکتا تو پھر اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو بولنے سے قاصر ہے اور جو بول نہیں سکتا وہ پھر کیا وہ سن سکتا ہے؟ وہ یہ جان، نہ یہ بول سکتے نہ یہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتا ہے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہل سکتا ہے، اپنے جسم سے مکھی بھی اڑا سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ ہل سکتا ہے، تو پھر یہ کر کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہاں پر انہیں خاموشی اختیار کی، لیکن شیطان نے جو وسوسہ کیا، تم تو جان دو کہ یہ بول نہیں سکتے، ہے تمہارے رب لیکن ہیں ایسے ہی، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. وہ یہاں پہ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر بات آسان کر دیتا ہے نا، حق کی بات، تو اسے فوراً سے لے لو. شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ کسی بھی ذریعے سے آ کر آپ کو شبو کو شبہات میں ڈال دے اور آپ پھر اس حق کے اتباع سے محروم ہو جائے. ان کا بات تو صحیح ہے، یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، بس اسے سزا دے. جب ظالموں کے پاس جواب نہیں ہوتا، کوئی علم ہوتا نہیں باقی، تو پھر سوائے ظلم کے ہٹ درمی کچھ باقی رہتے نہیں ان کے پاس، پھر سزائیں دیتے ہیں. تو اتفاق کو جلانا ہے، کیسے جلانا ہے؟ خاص طریقے کی آگ، پورا ایک مہینہ آگ کو سلگایا گیا. ذرا غور کرو آگ کیسی ہوگی، وہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، پرندہ بھی گزرتا اوپر سے اس کے سیک سے وہ بھی جل جاتا. اچھا تو اب اگر اتنی بھیانک آگ تو سلگا رکھی ہے ہم نے، اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے آگ میں؟ قریب جاتے تو جل جائیں گے. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے، منجنیق میں ڈال دیتے ہیں. منجنیق خاص آلہ ہوتا ہے، جنگوں میں کام آتا تھا، کہ اس میں کوئی پتھر یا کچھ ایسی چیز رکھ کے بعض وقت اس میں آگ کا گولہ بھی بنا دیتے تھے اور دور سے اس کو پھینکتے تھے دشمن پر، دشمن کو کافی نقصان پہنچتا اس سے. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر اسے دور سے پھینک دیں گے، آگ میں جا کے گر جائے گا. چنانچہ ایسے ہی کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور پھینکا گیا. اب یہ سارا جو روایت ہے عبداللہ بن عباس کی، وہ اس لمحے میں ہے جب ابراہیم علیہ السلام اڑ کے جا رہے ہیں منجنیق سے آگ کی طرف. اللہ تعالی کا امتحان، اللہ تعالی اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ میرے بندے سے پوچھو جا کے، اور اسے یہ کہو کہ اگر مدد چاہتے تو مدد کے لیے حاضر ہو. چنانچہ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم، مجھ سے کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ اب موت سامنے ہے، آگ سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آپ سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالی سے مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے. اور فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالی کے حوالے کر دینا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یعنی عاجزی اور تواضع انکساری کی انتہا ہے. اے اللہ میں نے اپنا آپ کو تیرے حوالے کیا، اے اللہ تعالیٰ میرا بھروسہ تجھی پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے، کسی اور مخلوق پر نہیں ہے. میرا اللہ میرا نگہبان ہے، میرا اللہ میرا مددگار ہے. جب میرا رب میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اس سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں. یہ اعلان کیا موت کے سامنے. بس اللہ تعالی نے جب یہ اپنے بندے سے سنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے قانون کو تبدیل کر دیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آگ وہی کی وہی ہے، اس کے شعلے وہی کے وہی ہیں، کوئی اور جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا، صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک ہو گئی. بردن و سلام من علی ابراہیم، اگر بردن ہوتا نا تو برف ہو جاتی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ٹھنڈک سے. و سلام من علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی کے ساتھ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آگ اور ٹھنڈی؟ آگ تو پیدے جلانے کے لیے ہوئی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے آگ جلاتی ہے، اپنی مرضی سے آگ جلا نہیں سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دے،
کافر سب دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے گرے ہیں, اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں آگ کے اندر, رسیاں جل گئیں, بندھے ہوئے تھے رسیوں میں, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے, یہ ایسی آگ ہے کہ رسی تو جل گئی, کپڑے کو آگ نے نہیں چھوا اور جسم کو آگ نے نہیں چھوا. یہاں پر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں, دل پریشان ہو جاتے ہیں, یہ ہو کیا رہا ہے, کہیں ہمارے آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں, حقیقت ہے یہ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, کب جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی اپنے رب سے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں, اور آگ سے جل کر مرنا میرے بھائی ایک بھیانک موت ہوتی ہے, تکلیف دہ موت ہوتی ہے. تکلیف دہ موت کے سامنے حسبنا اللہ ونعم الوکیل, واللہ یہ عام بات نہیں ہے میرے بھائی. جب تک ہم اپنی تربیت اس پر نہیں کریں گے, دیکھیں اچھے اوقات میں تو ہم سب کہنے کے لیے تیار ہیں, اچھا وقت ہے ہم سب کہتے ہیں, لیکن مصیبت کے وقت, مصیبت کی شدت میں, ہلاکت کے وقت, جب افراتفری کا عالم ہوتا ہے, جب انسان صرف اپنے آپ کو اپنے گھروں کو بچانا چاہتا ہے, بس مصیبت سے بچنا ہے, تب میرے بھی عقل کام نہیں کرتی, بتا دو, پھر یہ ایمان اور یہ دل کام کرتا ہے. جس نے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے, تو پھر وہ برے اوقات میں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا جانتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے, وقت اچھا ہو یا برا ہو, ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے تو کرتے ہیں لیکن رب کے سوا, اور ہمیں رب سب سے آخر میں یاد آتا ہے. یہ آج ہمارا ایمان ہے, یہ آج ہمارا توکل ہے. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں, آج ہم تو مصیبتوں میں پڑے ہیں, ایک بحران سے نکلتے ہیں دوسرا آتا ہے, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈوب جاتے ہیں. خرابی ہمارے اندر ہے, ہمارے دلوں کے اندر ہے, اللہ کا وعدہ سچا ہے. یہ حق التوکل ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی, بڑی شدت کا موقع تھا اور پھر امتحان اور آزمائش, آزمائش کے وقت جس نے یہ لفظ پڑھے نا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ کی قسم وہ کامیاب ضرور ہوا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مصیبت کے وقت جب یہ عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, تب آپ کا ایمان بولتا ہے, آپ کا یقین اور توکل سامنے آتا ہے. جنگ احد کے بعد, اب جان جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نقصان ہوا, کافی پریشانی ہوئی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ 70 صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا, مسلح کیا گیا, ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا, ناک کاٹ دی گئی, کان کاٹ دی گئے, آنکھیں نکال دی گئی. کوئی شخص اپنے پیارے کو, دشمن کو نہیں دیکھ سکتا, دشمن کو دیکھ سکتے اس حالت میں آ کے مرا ہوا, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو اور ان میں سے سب سے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, اسد اللہ, ان ظالموں نے, کافر بدکاروں نے ان کے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم ہوئے. جنگ کے آخر میں جب یہ جنگ ختم ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر چلے گئے, تو ایک صحابی سے کہتے ہیں, جا کے دیکھو یہ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں. اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں تو اس کا معنی ہے اب یہ مدینہ شہر کی طرف رخ کریں گے, تو پھر ہم جلدی سے ہم نے جانا ہے اور اپنے گھر کا دفاع کرنا ہے. ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی, ابھی جنگ جاری ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر یہ اونٹ پہ سوار ہو کے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہوئی اور یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں حکمت, دیکھنے سے حکمت. تو صحابی نے دیکھا اور آ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اونٹ پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنگ اب ختم ہوئی اور وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. جنگ احد کا ریزلٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت تھی، یاد رکھیں، ہار نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. کیسے؟ میدان جنگ میں تو ان کو جیت ہوئی، لیکن مدینہ کیا فتح کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی طرف دیکھنا تو کیا سوچنے بھی نہیں دیا کہ ہم نے مدینہ میں داخل ہونا ہے. وہ خوش ہو کر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جنگ جیت گئے، واپس گئے. جب واپس گئے تو آدھے راستے میں ان کو ذرا سوچ آئی ابو سفیان کو، ارے ہم نے یہ کیا کیا ہے، ہم تو جیتی ہوئی جنگ ہار کے آ رہے ہیں، چلو جلدی سے واپس چلتے ہیں اور مدینے پر قبضہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام، دیکھیں امتحان دیکھیں، وحی کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. حالت دیکھیں صحابہ کرام، 70 عظیم صحابی شہید ہو چکے ہیں، صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ان کا خون بہہ رہا ہے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے. یہ صحابہ جو باقی تھے شدید زخموں میں، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اب وہ تیاری کر کے واپس آنا چاہتے ہیں، ان شدید زخموں میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام. گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، ایک دوسرے کو کندھے کے سہارے دے کے گھوڑے پہ سوار کیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک قافلہ وہاں سے آ رہا تھا اور اس قافلے کے ایک شخص نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. ابو سفیان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو آگے تک گئے. اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھے، لفظ دیکھے، حسب اللہ ونعم الوکیل، دل سے نکلا. یہ نہیں دیکھا کہ ہم ٹوٹے پڑے ہیں، ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں، اتنا کافی تھا ہمارے لیے، اتنی آزمائش، نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے، ہم اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بس ہمارا رب ہم پر راضی کیسے ہوتا ہے، ہم اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں، وہ راستہ کیا ہے جہاں پر ہمارا رب ہم پر راضی ہو سکتا ہے. اب راستہ یہ ہے کہ ابھی ہتھیار نہ ڈالو. ایک سہارا دے کے کندھے کا گھوڑے پہ سوار ہوئے آگے تک گئے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ڈر ڈال دیا، رعب اور خوف. کسی نے کہا ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو تیاری کر کے واپس تمہاری طرف آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اب رک جاؤ یہاں پہ، اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہماری ابھی عزت تھوڑی سی باقی ہے، اس عزت کو ذرا رہنے دیں اور واپس مکہ کی طرف چلیں. ارے یہ عجیب سی قوم ہے، اتنی شدید تکلیف میں بھی پھر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، سوائے ایمان اور توکل کے کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل دنیا کے اس نظام کو تبدیل کر دیتا ہے. کافر کے دل میں رعب اور خوف تب پیدا ہوگا جب ہمارا ایمان اتنی مضبوط ہوگا، ہمارا توکل اتنی مضبوط ہوگا، جب ہم مصیبت کے وقت کہیں گے حسبنا اللہ ونعم الوکیل تو کافر کے پاؤں بھی لرز جائیں گے، ان کے ہاتھ بھی کانپیں گے، ان کا دل ان کا ساتھ نہیں دے گا. یاد رکھیں آج ہم پر غالب کیوں ہے؟ آج ہمارے پاس یہ ایمان کی طاقت اور حق توکل مفقود ہے، موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس زمین کا، اس دنیا کا نظام تبدیل کر دیتا ہے اس کے لیے. دو مثالیں، تیسری مثال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، فرعون نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے صبح جو ہے اب اپنے قوم کو لے جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 6 لاکھ کی تعداد میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے روانہ ہو جاتے ہیں فلسطین کی طرف, مصر سے باہر نکل کے. راستے میں ابھی پہنچے نہیں, ابھی مصر سے خارج ہوئے نہیں, باہر نہیں نکلے, صبح فرعون کے سارے ساتھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری خدمت کون کرے گا, ہماری غلامی کون کرے گا, تم نے اجازت کیسے دی ان کو جانے کی؟ اب ان کے سامنے ایک راز ہے, یا تو ان کو مارے یا ہماری غلامی میں واپس آئے. فرعون نے اپنے وعدے کو توڑا اور اپنے پورے شان و شوکت لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون آ رہا ہے, دور سے پتہ چلا کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, آج خیر نہیں ہے, یا تو پھر وہی غلامی ہے یا سامنے موت ہے. آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے, سمندر میں بھی موت ہے اور فرعون میں بھی موت ہے, دونوں طرف موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں انا لمدرکون, بس اب تو ہم ہلاک ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی موجود ہے, یہی لاٹھی تھوڑی دیر پہلے سانپ بنی تھی اللہ کے حکم سے, یہی لاٹھی جو ہے یعنی ایک پاور تھی ان کے ہاتھ میں, ایک طاقت تھی ان کے ہاتھ میں. جب اسلحے کی طاقت کرتے ہیں تو اس لاٹھی سے کون کیا زیادہ طاقتور چیز ہوگی؟ جو میدان عید کے دن اس میں میدان میں جب 40 جادوگروں نے مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لاٹھی کی وجہ سے, اس ایک لاٹھی کا سبب اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی, کامیاب ہوئے. لیکن دیکھیں اب موت سامنے ہے, دیکھیں مصیبت کی شدت, امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. بنی اسرائیل بھی اپنے قوم بھی مخالف ہے, اے موسیٰ ہم تو اب ہلاک ہوئے یعنی تمہاری وجہ سے, آگے موت پیچھے بھی موت. یہاں پر ایمان اور توکل سامنے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں, ہم ہلاک نہیں ہوئے, اگرچہ موت نے گھیرا ہو ہر طرف سے, کلا ہرگز نہیں, تم غلط کہہ رہے ہو. کیوں؟ انما یا ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا, وہ میری رہنمائی کرے گا اس مصیبت میں بھی, اس موت میں بھی. اللہ تعالیٰ فوراً, دیکھیں دیر نہیں ہوتی, ابھی فرعون قریب نہیں آیا, فرعون سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کامیابی آ گئی, مدد آ گئی وحی کے ذریعے. اضرب بعصاک البحر, اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس توکل یہ ہے, انما یا ربی سیہدین, حق توکل یہ ہے, سبب شرعی یہ ہے کہ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس کیا اللہ تعالیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارنے کے بغیر سمندر کو کھول نہیں سکتا تھا؟ ہمیں یہ سبق ہے کہ حق توکل کو سیکھو, ہوتا کیا ہے, اسباب شرعیہ ہمارے ہاتھ میں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں. کامیابی کہاں سے کیسے آتی ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ لاٹھی مارتے ہیں, اب اس لکڑی کے ٹکڑے میں کیا پاور ہے کہ وہ سمندر کو دو حصوں میں دو پہاڑ بنا دے اور خشک راستہ بنا دے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے ہوا. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. چنانچہ سمندر کھل جاتا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور 6 لاکھ کی تعداد اس سمندر سے گزر جاتی ہے, اور راستہ کیسا, کیچڑ نہیں کہ کوئی پھسلے, طریقا یبسا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشک راستہ, جیسے کبھی کی کئی صدیوں سے یہاں پہ پانی بھی نہیں تھا, بالکل خشک, ارے دائیں بھی پانی بائیں بھی پانی, یہ سمندر تھا ابھی, خشک ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے. لیکن جب کن فیکون ہوتا ہے تو اس زمین کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے, آسمان کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے, دنیا کے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آخری ان کا گدھا گھوڑا اور کتا اور بکری بھی نکل جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں نجات عطا فرمائی, ان انسانوں سے جو جانور تھے وہ بھی, اس ہلاکت سے بچ گئے. وہ تو انسان کہتے تھے نا ان لم ادرک کو ہم ہلاک ہو گئے, نہیں کل انما یا ربی سیہدین. جب باہر نکل گئے فرعون نے دیکھا بڑا عجیب سا نظارہ ہے, ارے ابھی تو یہ کہتا تھا میں مصر کا مالک ہوں, مصر کے سرزمین کا میں مالک ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. وہی زمین ہے مصر کی زمین ہے اور یہی نہر اس کے یہی پانی اس کے نیچے سے بہہ رہا تھا, اس کے محل کے کنارے سے بہہ رہا تھا. ارے اب یہ پانی پانی نہ رہا, یہ کیا ہو گیا ہے, عجیب سا نظارہ یہ پانی اور پہاڑ, پانی کا پہاڑ زندگی میں پہلی مرتبہ. جی ہاں, جسے پتھر کے پہاڑ بنائے ہیں کیا وہ پانی کے پہاڑ نہیں بنا سکتا؟ سبحان اللہ. اب فرعون کو یقین ہوا اب میں نہیں بچ سکتا. دیکھیں ہمیشہ مغرور کو متکبر کو اس کو تکبر ہی مارتا ہے. اگر چاہتا تو ادھر ہی کلمہ پڑھ لیتا. آنکھوں کے سامنے سے بڑی آیت کیا ہے؟ نو آیتیں پہلے دو, نو معجزے اور آیتیں پہلے دیکھ چکا اپنی آنکھوں سے. اب دسویں آیت بھی سامنے ہی جو سب سے بڑی ہے. اب اس یقین ہو میں رب نہیں ہوں ان کا, اس کو دیکھنے پہلے سے تھا, اب دیکھنے والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اب فرعون بے بس ہو چکا ہے. لیکن فرعون کو اس کے تکبر نے مارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. جھٹلایا تو ہے فرعون نے اور اس کے قوم نے, میری آیتوں کو جھٹلایا ہے, میرے نبی کو جھٹلایا ہے, کلمہ توحید کو جھٹلایا ہے, لیکن دل سے وہ یقین کرتا تھا, اس کے قوم بھی یقین کرتی تھی. تو جھٹلایا کیوں ہے؟ ظلمًا وَعُلُوًا, ظلم کرتے ہوئے تکبر اور ہر درمی کی وجہ سے. اگر واپس دو قدم جاتا تو اس سے غرور ٹوٹتا, تو آگے دو قدم جاتا تو بچنے کے ہو سکتا ایک چانس ہوتا, تو اس نے اس چانس اویل کیا اور نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو حکم دیا. اچھا جب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف نکل گئے, اب پھر سوچا, دیکھیں سوچا کہ پھر سے یہ لاٹھی ماروں تاکہ پانی بند ہو جائے, اس سے پہلے کہ فرعون اور اس کا لشکر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. اے میرے پیارے نبی, یہ میرا اس کا معاملہ ہے, سمندر کو چھوڑ دو جیسا تم نے چھوڑا ہے, ان کو غرق میں کروں گا. اور پھر اللہ نے پارے حکم دیا ہے اور وہ غرق ہو گئے. حق توکل سے دنیا کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. چوتھی مثال لے لیں آپ, مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, والدہ ماجدہ. دیکھیں عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ کمزور لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے. سب سے زیادہ کمزوری کا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے عورت کی زندگی میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ ہوتا ہے تو ساری رشتہ دار, ماں, ماسیاں وغیرہ, ان کی کزن وغیرہ سب اکٹھے ہوتی ہیں, تو اس کو ایک مورل سپورٹ مل جاتی ہے, جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کے ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں. دیکھیں میرے ساتھ یہ بھی ہے وہ بھی ہے, یہ بھی اس مرحلے سے گزری ہے, میری ماں بھی گزری ہے, میری بہن, بڑی بہن بھی گزری ہے, تو میں بھی انشاءاللہ ٹھیک رہوں گی. اب دیکھیں اکیلی جوان لڑکی ہے, اکیلی ہے, ساتھ ماں بھی نہیں ہے, ساتھ کوئی اور عورت بھی نہیں, اکیلی ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کی آزمائش ہے کہ بچہ پیدا ہونے بغیر باپ کے, اللہ کے حکم سے, کلمت من اللہ, اللہ کے کلام سے, ایک کلمے سے بچے نے پیدا ہونا ہے. اب اکیلی ہے اور مخاف شروع ہو گیا, بچہ پیدا ہوا, اس کمزور ترین حالت میں کوئی دوسرا شخص نہیں جو آ کے اس کمزور مدد کرتا. اللہ تعالی حکم دیتے ہیں یہ جو کھجور کا درخت ہے وہ حزی الی کی بجز نخل تو ساقت علیہ کی رتب انجنی ہے. ذرا کھجور کے درخت دیکھے کتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ ہلتا ہے؟ کوئی طاقتور مرد اسے ہلا سکتا ہے؟ اب اس کمزوری کی شدت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حزی الی کی بجز نخل, ذرا اسے ہلائے تو صحیح. اس کمزوری کی شدت میں وہ اپنا ہاتھ لگاتی ہے اس طریقے سے, اللہ کے حکم کے مطابق وہ خود ہل رہی ہے, اس نے کہا ہلنا تھا. اللہ تعالی نے اس درخت میں سے کھجور کو نازل کیا ہے. جو کھجور اوپر تھی، وہ برکت والی کھجور تھی، اس کھجور کو کھایا، وہ درد بھی جاتا رہا، وہ کمزوری بھی جاتی رہی. کیا اللہ تعالیٰ بغیر ہلانے کے اگر حکم نہ دیتے ہلانے، کھجور نہیں نازل کر سکتا تھا؟ لیکن یہ سبب شرعی ہے، حق توکل اسے کہتے ہیں، کچھ حرکت تو کرو جس میں حرکت میں برکت ہے. یہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء، اپنے پیارے نبی کی والدہ ماجدہ کو اور اپنے پیارے انبیاء کو ہلاکت سے اس وقت نجات عطا فرمائی جب انہوں نے حق التوکل پہ عمل کیا ہے، جب سمجھا ہے، جب اسباب شرعیہ پر عمل کیا ہے. یہ حق التوکل ہے. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم نے حق توکل کو سمجھا ہے؟ اگر آج ہم حق توکل کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو آج یہ برے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. آئیے دیکھیں کہ حق توکل کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو ہمیں سزائیں کیا ملی ہیں. ایک کے بعد دوسری مصیبت، دوسری کے بعد تیسری مصیبت. پہلے میں یہ بتا دوں کہ نشانی دیکھیں، نشانی علامات دیکھیں کہ آج ہم واقعی اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کر رہے، صرف زبان سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کرتے ہم لوگ، اور ہم اس کو اقرار بھی کرنا پڑے گا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، چند اللہ تعالی کے پیارے بندے ہیں جو حق توکل کو سمجھتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں، پورے اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. علامتیں دیکھنی ہیں کہ ہمارے اندر کتنی توکل ہے اللہ تعالیٰ پر. تو آئے دیکھتے ہیں یہ جو مزارات آج موجود ہیں، مزارات کی تعمیر کی جاتی ہے، پیسے صرف کیے جاتے ہیں، اور پھر مزارات میں جو قبریں ہیں ان قبروں کو طواف کیا جاتا ہے، سجدے کیے جاتے ہیں، منتیں مانی جاتی ہیں، صدقات اور خیرات اور لنگر چلتے ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، دعا، پکار، توکل سب وہیں پہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کی چیز کی علامت ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو آج یہ مزارات ویران ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے گھر آباد ہوتے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں اور وہ مزارات آباد ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں، ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں، یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم، تو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو؟ تمہارے جیسی مخلوق ہے، جب یہی بزرگ زندہ تھا تو خود مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا، تمہیں کیا پتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا، تمہیں کسی نے کہا کہ اسے جا کے مانگو؟ تم یہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا تھا، تم اللہ تعالیٰ بھروسہ کیوں نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرنے کا حق ہے؟ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو آج مزارات ویران ہوتے، اللہ تعالیٰ گھر مساجد آباد ہوتے. یہ سب سے پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، جادوگروں کو دیکھیں آپ، جادوگروں کو دیکھیں. ہمارے معاشرے میں جادو اتنی جڑیں کر چکا ہے، کینسر کی طرح، اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے، محفوظ فرمائے، کہ کوئی مشکل سے آپ کو ایک گھرانہ ایسا ملے گا ہزاروں گھرانوں سے یا لاکھوں گھرانوں سے جو اس جادو سے بچا ہوا ہے. جادو کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی گھرانہ ڈوبا ہوا ضرور ہے. جادوگر کے پاس جا کر تعویذ لینا ہی جادو ہے، جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے، اور جادوگر کے پاس جا کے صرف اس سے سوال کرنا جو ہے 40 دن کی نماز نہیں، جیسے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کرتے جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، حسب اللہ نعم الوکیل کو ہم جانتے اور اس پر عمل کرتے، تو آج یہ جادوگر بھکاری ہوتے، ہم بھکاری ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ حق و توکل نہیں ہے. حسب اللہ نعم الوکیل ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کہنا تو جانتے ہیں، کرنا ہمیں آتا نہیں ہے. حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہلاکت سے نجات ہے، اور ہم اس کے باوجود بھی کہ ہمارا رب ہمیں بار بار فرماتا ہے پڑھو حسبنا اللہ نعم الوکیل، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، ہم پھر بھی نہیں کرتے. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے جو شفا ہے، رحمت للعالمین ہے، مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے قرآن مجید. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، یہ شفاء اور رحمت ہے، اس کے باوجود بھی چھوڑ کے اللہ کے کلام کو اور ہم جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں جادوگروں سے، کیا یہ توقع کرنے کا حق ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا، حق پر توکل نہیں کیا، حسب اللہ نعم الوکیل کو ہم نے جانا نہیں. تیسری مثال دیکھیں، تیسری نشانی دیکھیں، حسد اور بغض. حسد ہمارے دلوں میں بھرا ہوا، انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ دیکھتے اس کے پاس اتنا رزق میرے پاس نہیں ہے، اس کی اچھی نوکری میرے اور میں بے روزگار ہوں، ارے اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے اور میں بسوں پہ ٹھوکرے کھا رہا ہوں بسوں کے اندر، اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تنگ سوچ والے لوگ، تنگ دل، دلوں پر پردے لگے ہوئے بغض کے، نفرت کے، ظلم کے، حسد کے، جانتے ہیں کب ہوا؟ جب دل سے توکل نکلا ہے تو پھر یہ بغض اور نفرت اور حسد بھی اس دل میں داخل ہوا ہے، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ پر حسن التوکل و حق التوکل اور حسد اور بغض نہیں جمع ہو سکتے. ارے عجب سی بات ہے، صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں، اسی حق التوکل پر گزری ہے. وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ بچ جائے میری جان جاتی تو چلی جائے. سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ و سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا قصہ مشہور ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف گھر چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تاجر تھے، ان کا گھر تھے، ان کو تجارت تھی، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہجرت کرو، اس ملک کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین اس زمین کے اوپر سب سے بہترین پیاری جگہ مکہ تھی. لیکن جب دین زمین سے ٹکرا گیا تو پھر دین کو بچانا فرض ہے، اللہ نے حکم دیا چھوڑ دو. ان کے صرف مکہ کی زمین نہ تھی، مکہ کی زمین بھی تھی جو ان کو پیاری تھی، جہاں پر وہ پیدا ہوئے، اور ان کا پورا روزگار وہیں تھا، ان کی عزت، ان کا نام، ان کا روزگار، سب کچھ وہیں تھا. اللہ کا حکم ہے چھوڑ دیا. اب مدینہ میں آئے، اب مدینہ میں کیا کریں گے وہ؟ آپ غور کریں، ایک شخص یہاں پہ آتا ہے، اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آتا ہے روزگار کی تلاش میں، اس کو کچھ خاص ہنر بھی نہیں آتا، اب اور یہاں پہ آ کے جاب لیس ہے، وہ کیا کام کرے گا؟ ایسی کچھ صورت، یہ اس سے بڑھ کر کچھ صورت ہے اس زمانے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی تھی کہ ایک انصاری صحابی جو ہے ایک مہاجر صحابی کو لے لے اور دونوں کو بھائی بنا دیا، اپنے ساتھ لے، اس کی ذرا دیکھ بھال کرے، اسی مہمان نوازی کرے. تو سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے. دیکھیں حق توکل، دیکھیں تو ساتھ گھر میں لے گئے. مشہور قصہ ہے، واللہ تاریخ میں اگر سونے سے بھی لے کر جائے تو کم ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہ میرا گھر ہے، یہ آدھا تیرا آدھا میرا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یوں کرو جا کے؟ نہیں، آپ نے فرمایا مہمان نوازی کرو، دیکھ بھال کرو. ارے اتنی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ گھر ہے میرا، آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے، یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے، میرے بیوی ہیں کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد جا کے شادی کر لیتا ہوں. انسان کب کر سکتا ہے یہ سب؟ جب اس دل کے اندر حق توکل اپنے جڑے کر چکا ہو. اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا دیر ہوئی, کتنا وقت ہوا, صحابہ انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, جب مہاجر صحابہ نے تو کافی عرصہ گزار 13 سال گزار کے ہیں, اب اس انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کتنی حدیثیں سنی ہوں گی, کتنی آیتیں سنی ہوں گی, لیکن جب ایک دفعہ سنا نا تو بس اس پہ عمل کیا, کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے توکل کی بنیاد پر وہ قائم ہوئے. سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, دیکھیں وہ بھی عظیم صحابی ہے, امتحان ہے نا, آزمائش ہے نا, ارے کوئی سوچتا ہے ابھی تو میں نے اللہ ہی کے لیے سب کچھ قربان کیا, اللہ ہی تو دے رہا, مفت میں مل رہا ہے, مجھے لے لو, ہم میں سے کوئی شخص ہوتا پتہ نہیں کیا کرتا. اس عظیم صحابی کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مار میں برکت ڈال دے, مجھے دکھاؤ بازار کا راستہ کس طرف جاتا ہے, مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ. چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی, اور جب جانتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی کتنا پیسہ چھوڑا ہوگا, کتنے درہم ہوں گے, اتنی سونا چھوڑ کے گئے پیچھے کہ جب ورثہ میں تقسیم ہوا تو آریوں سے کاٹا گیا, سونے کو آریوں سے کاٹا گیا. حق التوکل, یہ تو مجھے مل رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے تھا, صحابی دے رہا تھا, لیکن نہیں, حق التوکل کہیں پہ رہ جاتا نا, بازار کے راستے کی طرف کیوں پوچھا, میں تجارت کروں گا, اللہ پہ بھروسہ ہے اور حق ادا کروں گا عمل کرتے ہوئے. تجارت کی, اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ قربان کیا مکہ میں اور جہاں پہ قربان کیا مدینہ میں اس سے کئی گنا زیادہ دیا. اگر مکہ کی جائیداد بھی ہوتی اور مدینہ کی آدھا گھر وادی اور آدھا مال بھی لے لیتے سعد بن عبادہ کا, تب بھی اتنا مال و دولت نہ ہوتی. اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا کہ سونے کو آریوں سے کاٹا گیا, پھر ورثہ میں تقسیم ہوا. حق التوکل. تو حسد آج موجود ہے, وجہ کیا ہے, بغض کیوں موجود ہے, یہ مجھ سے کیوں آگے جا رہا ہے, میں کیوں اس سے زیادہ پیچھے ہوں, جب میرے پاس نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تباہ کر دیا, جو چیز میں نے پاسا کہوں یہ کیوں آگے جا رہا ہے. حسد, حق کا توکل نہیں, حسد معاشرے میں عام ہوا. اسی طریقے سے دیکھیں گھر کے اندر جھگڑے, گھر کیوں ٹوٹے ہوئے, ہمارے ناراضگیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, مصیبتیں ہیں, نہ ساس بہو سے راضی ہے, نہ بہو ساس سے راضی ہے, نہ میاں بیوے سے راضی ہے, نہ بیوی میاں سے راضی ہے, نہ والدین اولاد سے راضی ہے, نہ اولاد والدین سے راضی ہے, بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے, جھگڑے ہیں, بہن ایک دوسرے کو ایسے گھور کے دیکھتی ہیں پتہ نہیں جیسے کیا ہو جائے, وجہ کیا ہے, حق توکل کا فقدان ہے, حق توکل کا فقدان ہے. یہ سارے جانتے ہیں مصیبتیں کیوں ہیں, جھگڑے کہاں شروع تو کہاں پہ ختم ہوتے ہیں, آج کل کے زمانے میں رزق, پیسے میں, مال میں, دولت میں, رشتوں میں, ارے میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا, اس نے میرے رشتہ نہیں لیا, اس نے یوں کیا, اس نے, یہی جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پہ, یہی سامنے آتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے, حق کا توکل, اگر میرے بھائی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا تو انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اس سے اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عطا فرمائے گا. حق کا توکل کہاں پہ ہے, یہ کس نے کہا کہ اگر یہیں پر رشتہ نہ ہوا تو مصیبت آ جائے گی اور تمہاری بیٹی کا رشتہ کبھی ہوگا ہی نہیں, یہ کس نے کہا ہے؟ اگر تمہیں تمہارا بھائی تمہارا ادھار واپس نہ کرے گا جو تم نے اسے دیا ہے, اور کیا تم فقیر مسکین ہو جاؤ, بھکاری ہو جاؤ گے تم, یہ کس نے کہا ہے؟ کہاں پہ حق کا توکل؟ ہم تو اپنے خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں نا, حق کا توکل کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ رزق کی بات میں نے کی ہے. آج کل جو ہم دیکھتے ہیں, ہیرا پھیری ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, تجارت میں, لین دین میں, وجہ کیا ہے؟ حق توکل کا فقدان ہے. تاجر جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اسے ڈر ہے کہ اس کے پروفٹ میں کمی ہوگی, جھوٹ بولتا ہے. جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم تاجر بنو, اگر اس پہ توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے, کیا تمہارے اس رزق میں برکت نہیں ڈال دیتا؟ جس نے 10 دیے وہ 20 نہیں دے سکتا, جس نے 100 دی وہ اس کو 1000 نہیں کر سکتا. پھر تم یہ تو دیکھو تم نے 1000 کیسے کمائے ہیں. آج لوگ 100,000 کماتے ہیں, کروڑ کا سوچتے ہیں, کروڑ کماتے ہیں ارب کا سوچتے ہیں, اور بیچ میں حرام ہی حرام ہے. یہ کیوں نہیں سوچ جس نے 100,000 دیا وہ مجھے 1 کروڑ بھی دے سکتا ہے, بشرط یہ کہ میں حلال کمائی حلال سے کماؤں اور حلال راستہ اختیار کروں. یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, سزا کیا ملی ہمیں؟ یہ بحران جو ہمارے سامنے ہے. حسد سے ہمیں سزا ملی, گھر ٹوٹے ہیں. تاجروں کی ان ہیرا پھیریوں سے ہمیں سزا ملی کہ بحران ہی بحران ہے. تاجر نے سود کھایا, عوام نے کہا وہ کھا رہا میں کیوں نہ کھاؤں. سود تو گھر گھر میں عام ہو گیا, لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس کا کیا فائدہ ہوا؟ واللہ سب سے بڑا نقصان ہوا. سود کا نام سود ہے, اسے فائدہ کا ہو اسے پروفٹ کا ہو, اللہ کی قسم ہو نقصان ہی نقصان ہے. جسے اللہ تعالی نقصان کہے وہ فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی ترازو پہ تول دو, سود نقصان ہی نقصان ہے, خسران مبین ہے. سود ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اس کے باوجود بھی سب جانتے ہیں, آج دنیا کے دانشور اکانومسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اکانومی کا بحران ہوا ہے, جو معاشیات کا بحران ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ سود ہے. کون ختم کر سکتا ہے؟ جب تک سود اس دل سے نہیں نکلے گا وہ ہماری زندگی سے نہیں نکلے گا, بتا دوں میں آپ کو. اور سود کب نکلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل پر عمل کریں گے تو سود بھی زندگی سے جائے گا, یہ ہیرا پھیری بھی جائے گی. یہ ظلم جو پھیلا ہوا ہے, فیکٹری کا مالک ہے, مزدوروں سے پورا کام لے لیتا ہے لیکن ان پہ ظلم کرتا ہے, ان کا حق پورا نہیں دیتا, تنخواہیں دیر سے دے دیتا ہے, یا ان میں کوئی کمی پیش کر پیدا کر دیتا ہے, یا ناجائز کٹوتی کرتا پھرتا ہے, ناجائز بغیر حق کے سیلری کاٹ دی 3 دن کی, 5 دن کی, 10 دن کی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج پاور دی ہے, ایک دن آنے والا جب تم بے بس ہوگے اور یہی مظلوم تمہارے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے میدان میں شر میں, تب تم کیا کہو گے, کیا کرو گے؟ تب وہاں پر کوئی ریال روپیہ نہیں ہوگا, کوئی دینار درہم نہیں ہوگا, کوئی پاؤنڈ ڈالر نہیں ہوگا. اس دن ہوگے آپ کے اعمال اور ان کے اعمال. آپ کے اچھے عمل وہ لیں گے اور اپنے برے عمل تمہارے نام اعمال میں اور تمہارے ترازو میں ڈال دیں گے اللہ کے حکم سے, تب تم کیا کرو گے؟ ظلم کیوں ہوا؟ ظلم نشانی ہے میرے بھائیو, آج اس امت معاش میں جو ظلم ہے وجہ کیا ہے؟ حق توکل نہیں, حسب اللہ نعم الوکیل ہم نے جانا نہیں. اج حاکم و حکوم میں جھگڑا ہے, حکمران برے ہیں, حکمران بکے ہوئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ حکمران نے کیوں ظلم کیا ہے؟ محکوم کیوں مظلوم ہے؟ یا محکوم کیوں ظلم کرتے غیبت کر کے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے, حق توکل نہیں ہے. اگر حق توکل ہوتا حاکم محکوم کے دل میں تو واللہ یہ اس طریقے سے یہ انتشار نہ ہوتا اور آج ہم یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. آج اگلی نشانی دیکھ لیں, خودکش حملہ جو ہوتا ہے, خودکش حملہ آور خودکشی کیوں کرتا ہے؟ بم بلاسٹ کیوں کرتا ہے؟ معصوم جانے کیوں لیتا ہے؟ اگر اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا. کامیابی آپ کے اس جرم میں نہیں ہے, کامیابی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اسباب شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے, اسباب غیر شرعیہ پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ اسباب غیر شرعیہ ہیں, اس لیے یہ محض دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور حقیقتاً توکل نہیں ہے. سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے. یہی بات تو وہ مزار پہ جاتے ہوئے شرک کرنے والا کہتا ہے کہ ہم تو پہ بھروسہ کرتے ہیں, یہ سبب شرعی ہے, یہ ہمارے وسیلہ ہے. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یہ بت جو ہیں, یہ لات ہبل لات عزہ ہبل, یہ کون ہیں؟ ہم عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے وسیلہ ہیں. ہؤلاء شفعاء عند اللہ، یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ بھی تو یہی کچھ کہتے تھے، حق پر توکل نہیں ہے. اسباب غیر شرعیہ پر عمل کریں گے تو حق التوکل نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا، اور یہی اور ظلم کا بدلہ اور ظلم کی سزا جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.